الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, ملک بھر میں سانحہ پشاور پر ہر سینہ فگار اور ہر آنکھ اشکبار ہے. پوری قوم بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس ظلم و ستم کی مذمت کر رہے ہیں. یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک سانحہ ہے. معصوم بچے تعلیم کے دوران انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص طلب علم کے دوران سفر کرتے ہوئے یا کسی مقام پر ٹھہرے ہوئے انتقال کر جائے تو وہ قیامت کے روز شہداء میں سے اٹھایا جائے گا. کجا یہ کہ انہیں انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا. پاکستان پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے تلخ نتائج ہم مسلسل بھگت رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, انسانوں یا قوموں کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں. حالات کے اس اتار چڑھاؤ کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں خوف, بھوک, مالوں میں کمی, جانوں میں کمی اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے یقیناً آزمائیں گے. وبشر الصابرین, اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے, حوصلے اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے والے اور تلخ حالات میں اپنے وین اور موقف پر قائم رہتے ہوئے صبر و حوصلہ کا مظاہرہ کرنے والے, ان کو خوشخبری سنا دیجئے. الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مصیبت انفرادی سطح کی ہو یا قومی سطح کی ہو, وہ یہی کہتے ہیں انا للہ, ہم یقیناً اللہ تعالی کی ملکیت ہیں, وانا الیہ راجعون, اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. مسلمانوں کو اس طرح سے قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو دشمنوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے اعتدال کا درس دیا ہے، دشمنوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. اقوام عالم کو دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم کیا کہ سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا کہ اقوام عالم دو طرح کی ہیں، ایک امن پسند صلح جو، ظلم و سرکشی سے دور، ہر ایک کو جینے اور اپنے وسائل سے مستفید ہونے کا حق دینے والے. ان کو شریعت نے غیر حربی کافر کہا ہے، یعنی ایسے کفار جو امن پسند ہوں، صلح جو ہوں، ظلم و سرکشی سے دور ہوں اور ہر ایک کو جینے اور اپنے وسائل سے مستفید ہونے کا حق دینے والے ہوں، انہیں غیر حربی کہا گیا ہے. اور ان کے بارے میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا کہ تم ایسے لوگوں سے جو تم سے دین کے حوالے سے قتال نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے شہروں سے نکالتے نہیں ہیں، کہ تم ان کے ساتھ مہربانی اور احسان کا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نہیں منع کرتا. اقسطوا، ان سے انصاف اور بھلائی کا رویہ اختیار کرو. دوسرے لوگ جو صلیبی جنگوں کی طرح توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والے ہیں یا جو ایسے ظالموں کے مددگار یا اتحادی ہیں یا دوسروں کے معدنی وسائل اور ملکی املاک پر قبضہ کرنے کا پروگرام رکھنے والے ہیں یا اس کے لیے کوشاں ہیں، ایسی اقوام کو قرآن نے حربی کہا ہے اور ان کے ممالک کو دارالحرب کہا گیا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روکتا ہے کہ جو دین کی خاطر تم سے قتال کرتے ہیں، تمہیں تمہارے ملکوں اور شہروں اور بستیوں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے میں دشمنوں کے اتحادی بن جاتے ہیں. وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہ، تم ان سے دوستی مت کرو، کیونکہ ان سے دوستی کرنا گویا ظلم کا تعاون ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کا قتل تو دور کی بات ہے، اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار اور مسلمان ممالک پر جنگ مسلط کرنے والوں کے ساتھ مقابلے کی صورت میں بہت واضح اصول متعین کیے ہیں. شدت پسندی کے بجائے ہمارے دین نے فتح اور غلبہ حاصل کرنے سے پہلے یا غلبہ حاصل کر لینے کے بعد طاقت کے بے دریغ استعمال سے انسانوں کو کس طرح سے روکا ہے، اس کا اندازہ ذرا اس آیہ کریمہ سے کیجئے. سورہ انفال کی آیت نمبر 45 ہے. اسلام نے مسلمانوں کو جو ہدایات دی ہیں ان میں سے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب تمہارا کسی ایسے گروہ سے ٹکراؤ ہو جائے جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا دشمن ہے، ملک میں دہشت گردی اور ظلم اور لوگوں کی جانوں کے درپے ہونے کے عزائم رکھتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا مت کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. لیکن اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ چھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور حکم ارشاد فرمائی. پاکستانی قوم جس کرب سے گزر رہی ہے اور اس وقت جو صورتحال اس حادثے کے بعد لوگوں میں پیدا ہوئی ہے باہمی اتحاد اور یکجہتی کی، اللہ کرے یہ عارضی نہ ہو اور یہ مستقل ہو جائے. ان حالات میں یہ آیہ کریمہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنما ہے. ارشاد فرمایا اذا لقیتم فئتا، جب اس طرح کے کسی گروہ سے تمہارا ٹکراؤ ہو جائے، فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اگر تم ان پر غلبہ چاہتے ہوئے فلاح چاہتے ہو تو پھر تمہیں عام دنوں کی نسبت ان حالات میں خاص طور پر اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. آپ دیکھ لیجئے 65 کے حالات اور 71 کے حالات، کہ 65 میں کس طرح سے پوری قوم اللہ تعالی کی طرف پلٹی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر ان حالات سے گزرنا ہے. اور لا تنازعوا، آپس کے سب جھگڑے ختم کر دو. لا تنازعوا، تمہارے باہمی اختلافات وہ لسانی ہیں، وہ علاقائی ہیں، وہ صوبائی ہیں، وہ پولیٹیکل ہیں، وہ مذہبی ہیں، فرقہ واریت پر مبنی ہیں، مسلکی ہیں، گروہی ہیں، سب کو لا تنازعوا، آپس کے جھگڑوں کو ایک طرف رکھ دو. اور اگر جھگڑے ختم نہیں کرو گے فتفشلوا، تو تم ہمت ہار جاؤ گے. وتذهب ریحکم، اور تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. واصبروا، اور حالات کا صبر و حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرو. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور چھٹا حکم یہ ہے کہ لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، ان لوگوں کی طرح حالات کا مقابلہ نہ کرنا جو طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے، ورعاء الناس، اور اقوام عالم کو دکھانے کی خاطر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تم نے ایسا نہیں کرنا ہے. تلخ ترین حالات میں بھی یہ احساس تمہارے ذہن میں رہے کہ واللہ بما یعملون محیط، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے. میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کو دین اسلام نے جنگ کی حالت میں بھی ایسی آزادی نہیں دی کہ وہ جیسے چاہیں اپنی انتقام کی آگ ٹھنڈی کریں. مسلمان معصوم بچوں کو کسی انتقامی جذبے سے اس طرح سے بے دردی سے شہید کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں. بلکہ اب ذرا غور کیجئے، مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جیسے چاہیں اپنی انتقام کی آگ ٹھنڈی کریں اور اللہ کی زمین پر تباہی اور بربادی کے علم بردار بن جائیں. بلکہ حالت جنگ میں بھی مسلمانوں کے لیے ایسے اصول متعین کیے گئے جو جنگ میں بھی انسانیت کی تکریم کو یقینی بناتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے یہ بات واضح کی قرآن نے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اسے ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. کأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. حضرت سلیمان ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے کہا کہ اس آیت کے شروع میں ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے یہ بات بنی اسرائیل پر فرض کی تھی، تو یا ابا سعید اہی لنا کما کانت لبنی اسرائیل، کیا اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ تو قالا، انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ای والذی لا الہ غیرہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ما کان دماء بنی اسرائیل اکرم علی اللہ من دمائنا، بنی اسرائیل کا خون اللہ کے ہاں ہمارے خون سے زیادہ قیمتی نہیں تھا. اس امت کا خون تو بنی اسرائیل کے خون سے بھی زیادہ قیمتی. لہذا آج بھی ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل قرآن کہہ رہا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں، اس پر ذرا توجہ دیجئے، وہ تمام غیر مسلم شہری جو کسی مسلمان ملک کے شہری ہوں، یعنی ذمی ہوں، ذمی کا لفظ سن کر اور جزیے کا لفظ سن کر بعض سو کارڈ پڑھے لکھے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں الفاظ کوئی ایسا معنی نہیں رکھتے کہ جن میں کوئی پریشانی ہو. ذمی کا معنی ہے وہ غیر مسلم کہ جس کے دفاع کا ذمہ اسلامی سٹیٹ نے لے لیا، اس میں کون سی غلط بات ہے. جزیہ کا معنی ہے وہ ٹیکس جو کسی غیر مسلم کی جان کو تحفظ فراہم کرنے کی صورت میں سلطنت اسلامیہ اس سے لے رہی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جو ذمی ہوں ان کے ناحق قتل کو بھی ویسے ہی جرم قرار دیا ہے جیسے کہ مسلمان شہری کا ناحق قتل جرم عظیم. غیر مسلم شہری اسلامی ریاست کا یا مسلم ریاست کا غیر مسلم شہری، اس کا خون بھی ویسے ہی محترم ہے، ویسے ہی محترم ہے جیسے کہ مسلمان کا خون، اور انہیں قتل کرنا بھی ویسے ہی جرم عظیم ہے جس طرح کہ مسلمان شہری کا قتل کرنا جرم عظیم ہے. ان غیر مسلم شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کے اہم ترین مناسب میں سے ہے اور مسلم معاشرے اور اسلامی حکومت کا فرض ہے. چنانچہ آپ دیکھیں سنن بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب، مسلمانوں کے ایک آدمی نے دور نبوی میں اہل کتاب کے کسی ایک فرد کو، یعنی یہودی کو یا عیسائی کو قتل کر دیا. یقینی بات ہے یہ قتل ناحق قتل تھا. فرفع الی النبی، مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. فقال رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احق من وفا بذمت ہی، جس نے اپنی ذمہ داری اپنی جان
اور اپنے مال کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے، میں اس کا انتقام لینے اور اس کا بدلہ لینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ ثم امر به فقتل، چنانچہ اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ اس اہل کتاب کے ایک فرد کے ناحق قتل کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ قتل ہو گیا اور قصاص میں وہ قتل کر دیا گیا، قال علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتول ذمی کے بھائی سے کہا، انت اعلم من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم اچھی طرح سے یہ جانتے ہو، اعلم، تم اچھی طرح سے یہ جانتے ہو کہ جس غیر مسلم کی جان اور مال کی حفاظت اسلامی ریاست لے لیتی ہے اور اسے اپنا شہری قرار دے دیتی ہے اور تسلیم کر لیتی ہے، اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرا رائحۃ الجنہ وان ریحہا توجد من مسیرۃ اربعین عاما، فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم شہری کو، مسلمان شہری کی بات تو دور کی ہے نا، کسی غیر مسلم شہری کو قتل کرتا ہے اور ناحق قتل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے دور سے آ رہی ہوگی۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمان کے قتل کے بارے میں کیا حکم دیا، اب ذرا غور کیجئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ اتنا طویل عرصہ جہنم میں رہے گا، گویا ہمیشہ جہنم میں رہا۔ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب، ولعنہ اس پر اللہ کی لعنت، واعد لہ عذابا عظیما، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے لیے دردناک اور عظیم عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہ لا تقبل توبۃ قاتل المؤمن عمدا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس آیت کی روشنی میں فرمایا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم قرار دے دیا ہے ناحق قتل مت کرو، ولا یزنون، اور ایمان والے نہ ناحق قتل کرتے ہیں نہ بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقا اساما، جو ایسا کرے گا وہ بڑی سزا کا سامنا کرے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو ڈبل عذاب ملے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور انتہائی پستی اور ذلت کے ساتھ اس میں مسلسل رہے گا، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی۔ تو حضرت یہ تو قرآن میں آتا ہے توبہ کر لی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کانت ہاذہ فی الجاہلیہ، وہ پہلی آیت جو سورہ فرقان کی ہے وہ دور جاہلیت سے ابھی ادھر آئے ہوئے قریب قریب لوگوں کے لیے تھی، اما اللتی فی النساء، جو سورہ نساء میں آیت اتری ہے، فالرجل اذا عرف الاسلام بشرائعہ، جب کوئی مسلمان، جب کوئی مرد اسلام کو اس کی تفصیلات کے ساتھ اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے، فروعی اور جزوی احکام کے ساتھ سمجھ لیتا ہے، ثم قتل، اس کے باوجود کسی معصوم بچے، عورت، مرد، کسی مسلمان کو، کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے ناحق، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے. معناه لا توبۃ له فی حق العبد, اس بندے کے حق میں اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے. وفیہ القصاص لا محالۃ, یقیناً اس کے ذمے بدلہ ہے قصاص کی صورت میں. اما فی الدنیا اما او فی الاخرہ, یا دنیا میں قصاص ہوگا اور اگر دنیا میں نہ ہو سکا تو آخرت میں یقیناً ہوگا. مسلمان کا قتل تو بہت بڑا جرم. سنن ابی داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے, ذرا غور سے فرمایا, کل ذنب عسى الله ان يغفر له, ہو سکتا ہے کہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ بہت کریم ہے, بعض گناہوں کو توبہ کے بغیر بھی معاف کر دیں گے, یقیناً اس کی رحمت بہت عظیم ہے. کل ذنب عسى الله ان يغفر له الا من مات مشرکاً, مگر جو کفر کی حالت میں مرا. او من یقتل مؤمنا متعمدا, یا کسی نے ناحق کسی ایک ایمان والے کو بھی قتل کیا, اس کے لیے کوئی بخشش نہیں. صرف قتل ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں, من اعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمت, ایک لفظ کے ذریعے بھی اگر کسی مسلمان کے قتل میں قاتلوں کی کسی نے حمایت کی اور مدد کی, لقی اللہ, یہ مدد کرنے والے اور حمایت کرنے والے ایک کلمے کے ذریعے سے بھی اگر حمایت کی, اس حال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے کہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ, ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں. ان ارشادات قرآنیہ اور فرمان ربی سے واضح ہوا کہ انسانی جان ہمارے دین میں کتنی محترم ہے. ہمارے دین نے تو کفار کے ساتھ جنگ کے دوران بھی ناحق زیادتی سے منع کیا ہے, کفار کے ساتھ بھی ناحق زیادتی نہ ہو. جب کھجوروں کے درخت ایک موقع پر کاٹ دیے گئے تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے, درخت کاٹے گئے تو اللہ نے وحی اتاری, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ, چونکہ اللہ کے آرڈر کے ذریعے سے یہ کاٹے گئے ہیں لہذا اس پر تم غمگین مت ہو. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جب تم فی سبیل اللہ قتال کے لیے نکلے ہو تو پھر ان کو ساتھ قتال کرو جو جنہوں نے تم پر قتال مسلط کیا ہے. لا تعتدوا, لیکن وہاں بھی تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین, اس لیے کہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اگر خاص حالات کے پیش نظر ظالم کفار کے ظلم کا جواب دینا پڑے تو وہاں فرمایا, فمن اعتدى عليكم, جو تم پر زیادتی کرے, فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, تو تم اس کی زیادتی کا اتنا ہی جواب دو جتنا کہ اس نے زیادتی کی ہے. واتقوا الله, اور اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو. غزوہ احد میں جب سیدنا حمزہ سید الشہداء, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بدلے میں ہم 70 کفار کو ماریں گے. اس پر اللہ تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر بدلہ لینا چاہو تو جتنا بدلہ برحق ہے وہی لو. یعنی کفار کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے کفار کے مقابلے میں یہ بات ہے, مسلمانوں کے لیے تو یقینی بات ہے اور بالکل بہت اس سے مختلف. اب دیکھیے ذرا کفار کے بارے میں کیا خوبصورت ہدایت دی کہ مسلمان ظلم کے خاتمے اور اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے اور عدل کے قیام کے لیے جب جہاد کر رہے ہوں تو وہ تمام افراد جو ان مقاصد میں عموماً رکاوٹ نہیں بنتے انہیں قتل کرنے سے روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو الوداعی ہدایات دے رہے ہیں، لشکر محاذ پر جا رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمانڈر کی حیثیت سے لشکر کو ہدایات جاری فرما رہے ہیں. اب ذرا ان ہدایات پر غور کیجئے. فرمایا انطلقوا باسم اللہ وعلی برکت اللہ، جب تم نے سفر شروع کرنا ہے تو اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے تم نے آگے بڑھنا ہے. لا تقتلوا شیخا فانیا، خبردار تم میدان میں جا رہے ہو کسی بوڑھے انسان کو قتل نہ کرنا، ولا طفلا کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا امرأتا کسی عورت کو قتل نہ کرنا. غیر مسلموں کی، حربی لوگوں کی جن سے جنگ ہے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روکا جا رہا ہے. کجائیے کہ مسلمانوں کے بچے ہوں. لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے بندے کو قتل نہ کرنا چونکہ وہ تو جنگ میں تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتا. ولا طفلا، کسی بچے کو نہیں قتل کرنا. ولا امرأتا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا. ولا تغلو، خیانت نہ کرنا. وزمو غنائمکم، غنیمتیں جب جمع ہوں تو انہیں اکٹھی کر لینا اور باہم تقسیم کرنا. واصلحوا، اور حالات درست کرنے کی کوشش کرنا. واحسنوا، اور انسانوں کے ساتھ بھلے کا سلوک کرنے کی کوشش کرنا. ان اللہ تعالی یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہدایات ہماری امت کا سب سے پہلا کمانڈر، نہ صرف اس وقت کی فوج بلکہ قیامت تک کی صبح، قیامت کی صبح تک آنے والی ہر اسلامی فوج کو دے رہا. خالد ابن ولید نے، خالد ابن ولید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقتل ذریتا ولا عسیفا، تم کمانڈر ہو اور تمہارے کمانڈر ہونے پر ہمیں فخر ہے، تم سیف من سیوف اللہ ہو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو، لیکن میں تمہیں یہ ہدایت جاری کرتا ہوں لا تقتل ذریتا، خبردار جس علاقے میں بھی جاؤ نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، ولا عسیفا، اور نہ محنت کش مزدوروں کو قتل کرنا ہے، کیونکہ مزدور بھی جنگ میں تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا، وہ تو اپنی محنت کے ساتھ مصروف ہے، اور بچے بھی. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ وجدت امرأة مقتولة فی بعض مغازی رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوہ میں شریک تھے، آپ گزرے تو ایک عورت کو قتل ہوا پایا، اس کی لاش دیکھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار آئندہ میں کسی غیر مسلم عورت کی بھی اور بچے کی لاش نہ دیکھوں. فنہا رسول اللہ عن قتل النساء والصبیان، اللہ کے حبیب نے عورتوں کے قتل اور بچوں کے قتل سے روک دیا. صرف انسانوں کا قتل نہیں بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسانی املاک، انسانوں کی جو املاک ہیں ان کو بھی ناحق نقصان پہنچانے سے باز رہو، روک دیا. بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا ذکر ہے فقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی بالجیش، آپ لشکر کو، اپنی سپاہ کے لشکر کو اور اپنی فوج کو جب روانہ کرتے تو یہ وصیت کیا کرتے تھے. وصیت کا مطلب ہے تاکیدی آرڈر اور حکم، بے اللہ یقوم الجیش و بے اطلاف الزرعین، کہ خبردار لشکر جہاں بھی جائے کھیتیوں کو ضائع نہ کرے، کھیتیوں کو روندنے سے اپنے آپ کو بچانا، زمین سے جو فصل اگی ہوئی ہے اس کو تم نے اجاڑنا نہیں، چونکہ اس نے انسانیت کے کام آنا ہے. او قطع شجرن، او قطع شجرن، درخت کو کاٹنے سے تم نے رکنا ہے. او قتل الضعاف من الذریت والنساء والرجال، من الذریت والنساء، عورتوں اور بچوں کو، کمزوروں کو قتل کرنے سے تم نے باز رہنا ہے. والرجال الذین لیس لہم رأی فی الحرب ولم یشترکوا فی الحرب بأی نوع، اور ان مردوں کو بھی قتل کرنے سے تم نے باز رہنا ہے کہ جو جنگ میں کسی طرح سے شریک نہیں اور جنگ میں ان کی کسی طرح سے کوئی رائے نہیں، ایسے تمام افراد تمہاری تلوار سے بچے رہیں. جلانے، آگ لگانے، اعضاء کاٹنے اور مسلح کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ عورت کو آگ میں جلا دیا گیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان النار لا يعذب بها الا اللہ، خبردار، آگ کی سزا صرف اللہ دینے کا حق رکھتا ہے. فَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگر تمہارے سامنے کفار مقابلے میں آ گئے ہیں تو قتل تو تم کر سکتے ہو لیکن آگ کسی کو نہیں لگا سکتے. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، قتل نہ کرو، بلکہ فَإِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَسَاقَ، جنگ کے بعد انہیں گرفتار کرو. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَزَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر ان کو احسان کے طور پر یا تو آزاد کر دو یا فدیہ قبول کر لو. یہ ہے اصل بات. اب خود کو مہذب کہلانے والے عراق میں، ابو غریب جنگ میں اور گوانتا نامو میں انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمیں یہ ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپس میں لڑ لڑ کر مرنے کی بجائے امت کو اس طرح کے خاص حالات میں مل کر اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. انا کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے اس طرح کی صورتحال اور اس آگ کو بجھانا ہے اور ٹھنڈا کرنا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ اس سانحے میں دشمنوں کے مقاصد کو پورا نہ کریں اور جلتی پر تیل نہ ڈالیں، سنسنی خیزی پھیلا کر عوام کو مزید پریشان نہ کریں، محض اپنی پروجیکشن کی بجائے ملک کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ملک کے خلاف، ملکی املاک کے خلاف، ملک کے تمام شہریوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، مساجد اور مدارس دینیہ کے خلاف اگر پروپیگنڈا کہیں سے ہو رہا ہے تو اسے بند ہونا چاہیے. اس تکلیف دہ صورتحال میں ہم اللہ تعالی سے دعا کریں. اور میرے بزرگوں اور دوستو، سانحہ پشاور میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کے والدین کے لیے صبر و حوصلے کی دعا. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم بچوں کے لیے دعا کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے تو دعا ہو نہیں رہی ہوتی، وہ تو معصوم ہیں. ہم جملہ کیا کہتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ تینوں جملے والدین کے لیے ہیں، بچے تو معصوم ہیں، وہ ہمارے آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں اور ضرورت بھی نہیں. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے مسلم اساتذہ اور فوج کے سپاہیوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. پورے ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. تخریب کاروں دہشت گردوں کے ظلم سے نجات کے لیے دعا کریں یا اللہ ان حالات سے جو لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں ان کے مضمون عزائم اور ارادوں کو ناکام کر اور اسے دہشت گردوں کے ظلم سے اور تخریب کاروں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے امن نصیب فرما. موم بتیاں جلانا اور انہیں ہاتھ میں پکڑنا اور گلدستے ان مقامات پر جا کے رکھنا جہاں شہادتیں ہوئی ہوں یہ مسلمانوں کی سنت نہیں ہے. موم بتیاں جلانا اور وہاں لوگوں کا اکٹھا ہونا, اور میں تو حیران ہوں آج اخبار میں پڑھ کے کہ سینما کے افتتاح پر موم بتیاں جلا کے دعا کی جا رہی ہے. سینما کے افتتاح موم بتیاں جلا کے ہاتھوں میں پکڑنا اور موم بتیاں اکٹھی کر کے جلا کے وہاں دعائیہ تقریب کرنا, یہ ہم نے کرسچینٹی سے لیا ہے, یہ ہماری سنت نہیں ہے. حضور نے کسی شہید کی شہادت پر اس طرح سے موم بتیاں جلا کے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا. آپ اپنی پوری تاریخ پڑھ لیں, نہ حضور نے نہ صحابہ نے نہ اولیاء اللہ نے نہ بزرگان دین نے جب سے اس ملک میں سول سوسائٹی کے نام پر سیکولر مزاج لوگوں نے جنم لیا ہے اور وہ کھل کر سامنے آئے ہیں, وہ اس طرح کے مظاہرے مسلم معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں اور ہم سادگی اور بے علمی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے اس طرح کے مظاہروں کو شروع کر دیتے ہیں. یہ ویلنٹائن ڈے اور دوسری ساری رسمیں اسی طرح سے عام ہو رہی ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ ہمارا مسلمانوں کا رواج نہیں ہے, یہ کرسچینٹی سے آ رہا ہے اس معاشرے میں. آپ وہ کریں جو اللہ کے حبیب نے کیا, اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے, وہ دعا ہے. آپ وہ کریں جو اللہ کے حبیب کے صحابہ نے کیا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آج ملک میں اتحاد و اتفاق کی جو فضا دکھائی دے رہی ہے الحمدللہ قابل قدر ہے, لیکن یہ عارضی نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ مکاتب فکر جو اپنی اپنی جگہ ہیں وہ سارے اپنا تشخص اگر قائم رکھنا بھی چاہیں تو دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں, دوسروں کو جینے کا حق دیں, اور جب آگ لگ جائے خدا نخواستہ کسی جگہ تو پھر یہ سوچنا کہ پانی ڈالنے والا بالٹی ہاتھ میں لیے ہوئے کس مسلک کا ہے اور کس مذہب کا ہے اور کس فرقے کا ہے اور کس سیاسی پارٹی کا ہے, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. کوا اگر بجلی کے تار کے ساتھ الجھ جائے تو سارے کوے اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے. مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح کے حادثات میں بھی مسلکی فرقہ وارانہ اور سیاسی اور گروہی اور لسانی جھگڑوں کو آج بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں. تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور یہ تلخ ترین صورتحال جو مسلسل پاکستانی قوم پر مسلط کی گئی ہے اس سے
اس اتحاد کی فضا میں باہر نکلنے کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے.